لذت درد بے مثال ہے. آج سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تحریر فرمایا ہے. حضرت پھول پوری قدس اثر روح العزیز کے ہمراہ کانپور محلہ کرنیل گنج بر مکان جناب حاجی اسلام الدین صاحب 1959 کے زمانے قیام میں اشعار ہوئے تھے, اور میرے ایک دوست حاجی عبدالرؤف صاحب میرے ان اشعار کو مجلس احباب میں سنایا کرتے تھے. کبھی کبھی حضرت مرشد پھول پوری قدس اثر روح العزیز بھی اس مجلس میں تشریف رکھتے تھے. تقریباً یہ تمام اشعار حضرت والا قدس اثر روح کے سنے ہوئے ہیں, اور سنتے وقت حضرت والا پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اور پہلا شعر حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے.
لذت ہجر کو ملاحظ لذت ہجر کو دولت قرب دا زوال دولت قرب دا زوال لذت ہجر کو ملال دولت قرب دا زوال گوہرِ آنکھ کے غم گرے ہیں کہیں گوہرِ آنکھ کے غم گرے ہیں کہیں مشتریوں کا دل جلا مشتریوں کا دل
مشتری معنی خریدار, مشتری معنی خریدار.
گورے آنکھ کے غم گرے ہیں کہیں گورے آنکھ کے غم گرے ہیں کہیں مشتریوں کا دل جلال مشتریوں کا دل جلال عشق کی بارگاہ میں زاہد عشق کی بارگاہ میں زاہد دم خود تیرا قیل و قال دم خود تیرا قیل و قال عشق کی بارگاہ زاہد دم خود تیرا پال دم خود تیرا پیل و پال لذت ہجر کو ملال دولت قرب لا زوال نیم جائے عشق نے کیا لیکن
نیم جائے اللہ کے راستے میں گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے سے نفس کی جان نکل جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنی رحمت اور فضل سے سینکڑوں جان عطا فرماتے.
نیم جائے عشق نے کیا لیکن نیم جائے عشق نے کیا لیکن ہاتھ میں قرب ناگوار ہے ہاتھ میں قرب ناگوار ہے نیم جائے عشق نے کیا لیکن نیم جائے عشق نے کیا لیکن ہاتھ میں قرب ناگوار ہے ہاتھ میں قرب ناگوار ہے آج اقدر پہ مہربا ہے کوئی آج اقدر پہ مہربا ہے کوئی لذتِ درد بے مثال ہے لذتِ درد بے مثال ہے آج اقدر پہ مہربا ہے کوئی آج اقدر پہ مہربا ہے کوئی لذتِ درد بے مثال ہے لذتِ درد بے مثال ہے لذتِ ہجر کو ملال ہے دولتِ قرب لازوان ہے
حیات المسلمین حضرت حکیم الامت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ کا تالیف کردہ رسالہ ہے. اس میں سے اسلام اور ایمان سے متعلق اور تحصیل و تعلیم علم دین سے متعلق یعنی دین کا سیکھنا اور سکھانا اس کے فضائل اور اس کی اہمیت ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں سے خاص خاص باتیں تھوڑی سی پڑھ کر پھر سناتا ہوں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون علم دین کا سیکھ لو با اس پر عمل ہو یا نہ ہو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص 3 بیٹیوں کی یا اسی طرح 3 بہنوں کی عیال داری یعنی ان کی پرورش کرے پھر ان کو ادب سکھلاوے یعنی علم دین سکھلاوے اور ان پر مہربانی کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے فکر کر دے یعنی ان کی شادی ہو جاوے جس سے وہ پرورش سے بے فکر ہو جاوے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دے گا. ایک شخص نے 2 کی نسبت پوچھا آپ نے فرمایا 2 میں بھی یہی فضیلت ہے. ایک شخص نے 1 کی نسبت پوچھا آپ نے فرمایا 1 میں بھی یہی فضیلت ہے. اب تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھلائی یعنی دین کی باتیں سکھلاؤ. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھلانا فرض ہے نہیں تو انجام دوزخ ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والے کے عمل اور نیکیوں میں سے جو چیز اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتی رہتی ہے ان میں یہ چیزیں بھی ہیں یعنی علم دین جو سکھلایا گیا ہو یعنی کسی کو پڑھایا ہو یا مسئلہ بتایا ہو. ایک اہم بات حضرت نے اس باب میں تحریر فرمائی ہے کہ کافروں کے اور گمراہوں کے جلسوں میں ہرگز نہ جاوے. اول تو کفر کی اور گمراہی کی باتیں کان میں پڑنے سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے. دوسرے بعض دفعہ ایمان کے جوش میں ایسی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے. پھر اگر غصہ ظاہر کیا تو بعض دفعہ فساد ہو جاتا ہے. بعض دفعہ اس فساد سے دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. بعض دفعہ مقدمے کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے جس میں وقت بھی خرچ ہوتا ہے اور روپیہ بھی. یہ سب باتیں پریشانی کی ہیں اور اگر غصہ ظاہر نہ کر سکے تو دل ہی دل میں گھٹن اور رنج پیدا ہوتا ہے. خواہ بیٹھے بٹھلائے غم خریدنے کا کیا فائدہ. دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے بحث مباحثے نہ کریں کہ اس میں بھی اکثر ویسی ہی خرابیاں ہو جاتی ہیں جن کا بھی بیان ہوا. اور ایک بڑی خرابی ان دونوں باتوں میں اور ہے جو سب خرابیوں سے بڑھ کر ہے. وہ یہ کہ ایسے جلسوں میں جانے سے یا بحث کرنے سے کوئی بات کفر کی اور گمراہی کی ایسی کان میں پڑ جاتی ہے جس سے خود بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے. اپنے پاس اتنا علم نہیں جو اس شبہ کو دل سے دور کر سکے تو ایسا کام کیوں کرے جس سے اتنا بڑا نقصان ہونے کا ڈر ہو. اور اگر کوئی خواہ مخواہ بحث چھیڑنے لگے تو سختی سے کہہ دو کہ ہم سے ایسی باتیں مت کرو. اگر تم کو پوچھنا ہی ضروری ہو تو عالموں کے پاس جاؤ. اگر ان سب باتوں کا خیال رکھو گے تو دوا اور پرہیز کو جمع کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ دین کی تندرست رہو گے، کبھی دین کے بیمار نہ ہوگے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اب آج قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا، یہ روح سوئم ہے. قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم سب نے اچھا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے. ارشاد، کل کوئی کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم جو یہ مجلس سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، تو یہ بھی اسی علم دین، جو ابھی بات پڑھا ہم نے کل، علم دین کو سیکھنے سکھانے میں ہے. تو یقیناً یہ سب باتیں بھی سیکھنا، یہ بھی تو دین ہے، اور انہی باتوں کو آگے پہنچا دینا، یہ بھی دین ہے، سیکھنا اور سکھلانا. یہی جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ان باتوں کو بھی ہم آگے پہنچائیں ٹھیک ٹھیک، تو یہ بھی دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جا کر کلام اللہ شریف کی دو آیتیں کیوں نہ سیکھ لے؟ یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے، اور تین آیتیں تین اونٹنیوں سے اور چار آیتیں چار اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں، اور ان کی گنتی کے جتنے اونٹ ہو ان سب سے وہ آیتیں بہتر ہیں. فائدہ، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اونٹ تو دنیا ہی میں کام آتے ہیں اور آیتیں دونوں جہان میں کام آتی ہیں. اور اونٹ کا نام مثال کے طور پر لیا گیا کیونکہ عرب اونٹوں کو بہت چاہتے تھے، ورنہ ایک آیت کے مقابلے میں ساری دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے پورا قرآن شریف بھی نہ پڑھا ہو، تھوڑا ہی پڑھا ہو، اس کو بھی بڑی نعمت حاصل ہو گئی. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا قرآن خوب صاف ہو وہ درجے میں ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بندوں کے اعمال نامے لکھنے والے اور عزت والے اور باقی والے ہیں. اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو، اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو، اس کو دو ثواب ملیں گے. فائدہ، دو ثواب اس طرح سے، ایک ثواب پڑھنے کا اور ایک ثواب اس محنت کا کہ اچھی طرح چلتا نہیں مگر تکلیف اٹھا کر پڑھتا ہے. اس حدیث میں کتنی بڑی تسلی ہے اس شخص کے لیے جس کو قرآن پاک اچھی طرح یاد نہیں ہوتا، کہ وہ تنگ ہو کر اور نا امید ہو کر یہ سمجھ کر چھوڑ نہ دے کہ جب یاد ہی نہیں ہوتا تو پڑھنے سے کیا فائدہ. آپ نے خوشخبری دے دی کہ ایسے شخص کو دو ثواب ملیں گے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر. اس میں تاکید ہے کہ کوئی مسلمان قرآن پاک سے خالی نہ ہونا چاہیے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے کلام اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. تو اس حساب سے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اس میں الف ایک لام الگ اور میم ایک حرف ہے، یعنی چیز نہیں کیا ہو گئی، صرف الف لام میم پڑھنے میں چیز نہیں کیا. فائدہ ایک مثال ہے. اسی طرح جب پڑھنے والے نے الحمدللہ الحمد کہا، صرف الحمد، تو اس میں پانچ حرف ہیں، لہذا اس پر پچاس نیکیاں ملیں گی. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے. بس ایسے شخص کی حالت پر افسوس ہے کہ ذرا سی کم ہمتی کر کے اتنی بڑی دولت حاصل نہ کرے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جاوے گا جس کی روشنی آفتاب کی اس روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی جو دنیا کے گھروں میں اس حالت میں ہو کہ آفتاب لوگوں میں آ جاوے. یعنی اگر آفتاب تمہارے پاس آ جاوے تو اس وقت گھروں میں کتنی روشنی ہو جائے گی، اس روشنی سے بھی زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی. تو اس شخص کی نسبت تمہارا کیا خیال ہوگا جس نے خود یہ کام کیا، یعنی قرآن پاک پڑھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اس کا کیا کچھ مرتبہ ہوگا. فائدے میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں اولاد کے قرآن پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. سو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اولاد کو ضرور قرآن پاک پڑھائیں، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی. اگر کاروبار میں پورا پڑھانے کی فرصت نہ ہو تو جتنا پڑھا سکو پڑھاؤ، جیسا حدیث نمبر دو میں معلوم ہوا. اور اگر حفظ نہ کرا سکو تو ناظرہ ہی پڑھاؤ، اور اگر حفظ کرانے کی توفیق ہو تو سبحان اللہ، اس کی اور بھی فضیلت ہے، جیسا کہ ابھی اس حدیث میں لکھتا ہوں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اس کو حفظ کرے اور اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے، یعنی عقیدہ اس کے خلاف نہ رکھے، جیسے اوپر والی حدیث میں عمل کرنے کو فرمایا تھا، اس پر عقیدہ رکھنے کو فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کی سفارش یعنی بخشش کے لیے اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 شخصوں کے حق میں قبول فرما لے گا کہ ان سب کے لیے دوزخ لازم ہو چکی تھی. ایسے 10 اشخاص خاندان کے جن پر دوزخ لازم ہو چکی ہو، ان کی بھی سفارش کرائے گا وہ. فائدہ، اس حدیث میں حفظ کرنے کی فضیلت پہلے سے بھی زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ گھر والوں میں سب سے زیادہ قریب کے علاقے والے ماں باپ ہیں، تو یہ سفارش بخشش کی ماں باپ کے لیے یقینی ہے. تو اس سے اپنی اولاد کو حافظ بنانے کی فضیلت کس درجے ثابت ہوتی ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دلوں کو بھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی پہنچ جاتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جاوے؟ آپ نے فرمایا، موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن مجید کا پڑھنا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور ہم میں دیہاتی لوگ بھی تھے اور ایسے بھی تھے جو عرب نہ تھے. مطلب یہ کہ ایسے لوگ بھی تھے جو بہت اچھا قرآن نہ پڑھ سکتے تھے، کیونکہ دیہاتیوں کی تعلیم کم ہوتی ہے اور جو عرب نہیں ان کی زبان عربی پڑھنے میں زیادہ صاف نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا، پڑھتے رہو، سب خاصے ہیں. یعنی اگر بہت اچھا نہ پڑھ سکو تو دل تھوڑا نہ کرو، اور اچھا پڑھنے والے ان کو حقیر نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ خیال نہ کرے کہ ہماری زبان صاف نہیں یا ہماری عمر زیادہ ہو گئی، اب اچھا نہ پڑھا جائے گا تو ہم کو کیا ثواب ملے گا یا شاید گناہ ہو. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی کیسی تسلی فرما دی اور سب کو پڑھنے کا حکم دیا. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے. اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی، خدا تعالی سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی، بے انتہا بڑھتی چلی جائے گی. اور جو شخص اس آیت کو پڑھے، وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگی جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے. فائدہ، اللہ اکبر، قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آوے کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا کرے، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا. خدا کے بندو، یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور ان کو بخشوا دے گا. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن یوں کہے گا کہ اے پروردگار اس کو جوڑا پہنا دیجئے، بس اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جاوے گا. پھر کہے گا اے پروردگار اور زیادہ پہنا دیجئے، بس اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیا جاوے گا. پھر کہے گا اے پروردگار اس سے خوش ہو جائیے، بس اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاوے گا. پھر اس سے کہا جاوے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے ایک ایک نیکی بڑھتی جاوے گی. اس پڑھنے اور چڑھنے کی تفصیل ایک اور حدیث شریف میں آئی ہے کہ جس طرح سنبھال سنبھال کر دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح پڑھتا ہوا اور چڑھتا ہوا چلا جا، جو آیت پڑھنے میں آخر ہوگی وہاں ہی تیرے رہنے کا گھر ہے. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ خوب اچھی طرح پڑھنا چاہیے قرآن پاک. مسلمانوں ان حدیثوں میں غور کرو اور قرآن مجید حاصل کرنے میں اور اولاد کو پڑھانے میں کوشش کرو. اگر پورا قرآن پاک پڑھنے یا پڑھانے کی فرصت نہ ہو تو جتنا ہو سکے اسی کی ہمت کرو. اگر اچھی طرح یاد نہ ہوتا ہو یا صاف اور صحیح نہ ہوتا ہو تو گھبراؤ مت، اس میں لگے رہو. اس طرح سے پڑھنے میں ثواب بھی ملتا ہے، اگر حفظ نہ کر سکو ناظرہ ہی پڑھ لو اور پڑھاؤ، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اگر پورا قرآن پاک حاصل کرنے کی فرصت نہیں یا ہمت نہیں، کسی پورا قرآن پاک پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر سن ہی لیا کرو. ان سب باتوں کا ثواب اوپر حدیثوں میں پڑھ چکے ہو، اور یہ موٹی بات ہے کہ جو کام ضروری ہوتا ہے اور ثواب کا ہوتا ہے اس کا سامان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور اس میں بھی ثواب ملتا ہے. یعنی جو محنت اس کے لیے کرے گا، کہیں جائے گا آئے گا، سب پورے کا پورا ثواب میں شامل ہوگا. بس اس قاعدے سے قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا سامان کرنا بھی ضروری ہوگا اور اس میں ثواب بھی ملے گا. اور سامان اس کا یہی ہے کہ ہر جگہ کے مسلمان مل کر قرآن پاک کے مکتب قائم کریں اور بچوں کو قرآن پاک پڑھوائیں، اور بڑی عمر کے آدمی بھی اپنے کاموں میں سے تھوڑا وقت نکال کر تھوڑا تھوڑا قرآن پاک سیکھا کریں، اور جو پڑھانے والا مفت نہ ملے سب مل کر اس کو گزارے کے موافق کچھ تنخواہ دیا کریں. اسی طرح جو بچے اپنے گھر سے غریب ہوں اس لیے زیادہ قرآن پاک نہ پڑھ سکیں، ان کے کھانے کپڑے کا بندوبست کر دیا کریں کہ وہ اطمینان سے قرآن مجید ختم کر سکیں. اور جو لڑکے جتنا قرآن پاک پڑھتے جائیں اپنے گھر جا کر عورتوں اور لڑکیوں کو بھی پڑھا دیا کریں. اس طرح سے گھر کے سب مرد اور عورتیں قرآن پاک پڑھ لیں گے، اور اگر کوئی سپارے میں نہ پڑھ سکے وہ زبانی کچھ صورتیں یاد کر لیں. اور قرآن پاک کے کچھ اور حقوق بھی ہیں. ایک یہ کہ جو شخص جتنا پڑھ لے، خواہ پورا ہو خواہ تھوڑا، وہ اس کو ہمیشہ پڑھتا رہا کرے تاکہ یاد رہے. اگر یاد نہ رکھا تو بڑھاپے یاد نہ رکھا تو پڑھا بے پڑھا سب یکساں ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ اگر کسی کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا بھی شوق ہو تو بطور خود ترجمہ نہ دیکھے کہ اس میں غلط سمجھ جانے کا قوی اندیشہ ہے، کسی عالم سے سبق کے طور پر پڑھے. اور تیسرا یہ کہ قرآن مجید کا بہت ادب کرنا چاہیے، اس کی طرف پاؤں نہ کرو، ادھر پیٹھ نہ کرو، اس سے اونچی جگہ پر مت بیٹھو، اس کو زمین یا فرش پر مت رکھو بلکہ رحل یا تکیے پر رکھو. چوتھا یہ کہ اگر وہ پھٹ جائے کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر پاک جگہ جہاں پاؤں نہ پڑے دفن کر دو. پانچواں یہ کہ جب قرآن پاک پڑھا کرو یہ دھیان رکھا کرو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، پھر دیکھنا دل پر کیسی روشنی ہوتی ہے. یہ قرآن مجید سے متعلق باب تھا. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے بھی جو چار اعمال بار بار بیان فرمائے ہیں اور ہم لوگوں سے اس کی مشق کرائی ہے، اس میں بھی سر فہرست ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی تجوید کو درست کرنے کا خاص طور سے اہتمام فرماتے تھے اور تنبیہ فرماتے تھے اور نصیحت فرماتے تھے کہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن پاک کو خوب ترتیل کے ساتھ پڑھو. اور ترتیل کے معنی یہ بتلاتے تھے تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی جتنے جو مخارج ہیں ان کے اچھے صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں. اگر مخارج صحیح نہ ہوئے یا زیر زبر کی غلطی ہوئی تو اس میں معنی بدل جاتے ہیں, اور جان بوجھ کر غلط پڑھنے سے یا لاپرواہی سے غلط پڑھنے سے, یعنی سیکھ سکتا ہے اور سیکھتا نہیں ہے. ایک آدمی بالکل معذور ہے, اس سے کوئی حرف نہیں نکل پاتا, بعض لوگوں کو معذوری ہوتی ہے تو وہ نہیں نکل پاتا, تو وہ اور بات ہے, مجبوری ہے. لیکن جان بوجھ کر اور لاپرواہی میں غلط پڑھنا قرآن پاک کا اور جس سے معنی بدل جائے بہت بڑا گناہ ہے. تو اس لیے وہ اچھی طرح تجوید کو بھی سیکھے, مخارج کو سیکھے, اور اس کے زیر زبر کی درستگی بھی کرے, اور معرفت الوقوع یعنی جہاں جہاں ٹھہرنا چاہیے, کیونکہ اگر ایسی جگہ ٹھہر گئے جہاں نہ ٹھہرنا چاہیے تھا تو بعض جگہ اس سے بھی مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے, اور ایسے ہی جہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا وہاں ٹھہر گئے اس سے بھی مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ طریقہ ہے کہ تجوید بھی سیکھے اور وقوف جہاں جہاں ٹھہرنا ہے وہ اس کا بھی وہ سیکھے کہ جو علامات لکھی ہوتی ہیں کہاں ٹھہرنے والی علامات ہیں وہاں ٹھہر جائے, جہاں نہ ٹھہرنے والی ہے وہاں نہ ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس طرح سے قرآن پاک کو سیکھے, اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت زور دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر دنیا کے کسی شاعر کا یا کسی ادیب کا کلام غلط پڑھ کر سنایا جائے تو اس کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہیں, ان کا کلام بھی بادشاہ ہے, کلام الملوک بھی, ملوک الکلام, یہ بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے, سب سے بڑا ہوتا ہے. تو قرآن پاک کی تو بے مثل ہے, قرآن پاک تو ایسا کلام ہے اللہ کا کہ اس کو کوئی مثل بھی نہیں ہے, اور اس کی ہمسری کوئی نہیں ہے. تو اس لیے اس کو خوب اہتمام کے ساتھ سیکھ کر پڑھنا چاہیے. اور یہ تو سب نے سنی لیا کہ ایک ایک حرف پر دس دس نیکی ملتی ہے, اور اس کے سکھانے پر جب علم دین کے سکھانے پر حضرت نے پچھلے باب میں ہم نے پڑھا, اور میں نے بتایا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میرے والدین اگر مجھے یہ دو حرف یہ علم کے سکھانے کے بجائے دو گاؤں بھی اگر مجھے میرے نام کر جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی, بلکہ جو علم دین انہوں نے سکھا دیا تو میرے اوپر کتنا بڑا انہوں نے احسان کر دیا. تو اس کی قدر تو جب علم دین کی یہ قیمت ہے تو پھر قرآن پاک کی کتنی قیمت ہونی چاہیے. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کچھ آداب سکھلائے ہیں مزید, یہی باتیں اور تفصیل ہے, بس یہی باتیں اس میں بھی ہیں کہ فرمایا کہ جب کلام پاک پڑھو تو بہت عظمت کے ساتھ پڑھو کیونکہ بہت بڑے مالک کا کلام ہے, اور محبت کے ساتھ پڑھو کہ پالنے والے کا کلام ہے. تو اور قرآن پاک کا سب سے بڑا اعجاز یہی ہے کہ جتنی اس کی تلاوت کرتے جاؤ گے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے. تو محبت کے ساتھ پڑھے کیونکہ یہ پالنے والے کا کلام ہے, اور پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے, اور پلی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. تو یہ ایک موقع پر حضرت نے فرمایا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کلام الہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے اپنے بندوں کے نام, 30 باروں کا خط, یعنی جیسے ایک بچہ کہیں باہر چلا جاتا ہے پڑھنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے تو باپ اس کو نصیحتیں کرتا رہتا ہے, دیکھو ایسے رہنا ایسے نہیں رہنا, تو ساری نصیحتیں یہ بندوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے کہ یہ بندوں کے کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے کلام اللہ شریف اور احادیث شریف, یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی. تو ایک تو یہ کہ عظمت کے ساتھ پڑھے, دوسرے یہ کہ محبت کے ساتھ پڑھے, اور تیسرے یہ کہ جیسے حضرت نے لکھا اس میں یہ تصور کرے کہ اللہ پاک سن رہے ہیں. اللہ نے فرمائش کی ہے کہ ہمارا کلام پڑھ کر سناؤ, دیکھیں کیسا پڑھ, صرف دیکھو کہ کیسی زبردست یعنی لذت آتی ہے اس میں, بے مثل لذت آتی ہے کلام پاک. بہت سے لوگوں کو دیکھا اور یہ سنا بھی کہ حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت میں جب حوریں میرے پاس آئیں گی تو ان سے کہوں گا کہ بھی قرآن سننا ہو تو سنو ورنہ اپنا راستہ لو, یعنی اس قدر لذت ان کو کلام پاک میں آتی تھی. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا فرما دے کلام الہی کا شوق اور ذوق اور اس میں رغبت. اور 3 فائدے حضرت نے فرمائے تھے کہ بھئی ایک تو یہ کہ دلوں کا غم دور ہوتا ہے, جیسے حدیث پاک میں جتنا کلام الہی پڑھتے جائیں گے دل صاف ہوتا جائے گا, غم دور ہوتا جائے گا, چاہے معنی نہیں بھی سمجھیں معنی سمجھ کر پڑھنا تو بہت ہی عمدہ بات ہے، اس سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں، لیکن اگر معنی نہیں بھی سمجھے تو بھی جو ہے یہ اس کے سارے اوصاف اس کو ملیں گے، فائدے اس کو ضرور ملیں گے، اگرچہ کچھ کم ہوں گے لیکن وہ بھی بہت کم بھی بہت بڑے ہوں گے۔ تو دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے۔ 3 فائدے زبردست یہ کلام الہی کا، بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کو کلام الہی سے اس قدر شغف، اور آخر عمر میں اور بھی زیادہ شغف ہو جاتا ہے کہ ان کو کلام الہی کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، بس فرائض واجبات سنت موقع ادا کیے، کھانا پینا جلدی جلدی کیا، پھر کلام الہی پڑھنے میں لگ گئے۔ بعض لوگ آج بھی 10-10 پارے روزانہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی 5 پارے پڑھ لیتا ہے 10۔ بہرحال ہمارے بزرگوں نے جو ہے اس میں تعدیل فرمائی ہے کہ بھائی دیکھو جیسے صبح سے لے کے شام تک جو ہے ہر چیز کو کرو تعدیل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کرو، کہ صبح کچھ ذکر بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، کچھ نوافل پڑھ لیے، تھوڑی سی تلاوت بھی کر لو۔ پیارا ہمارے حضرت نے اس دور میں 1 پارا تلاوت مقرر فرمایا کہ 1 پارا تلاوت روزانہ کر لیا کرے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور جس کو اتنی بھی ہو نہ ہو تحمل نہ ہو تو آدھا پارا پڑھ لے، کسی کو آدھے کا تحمل نہ ہوتا ہو تو پاؤ پارا پڑھ لے، لیکن یہ نہ ہو کہ فرصت بھی ہے، ہمت بھی ہے، قوت بھی ہے، پھر بھی غفلت بری چیز ہے۔ اور تھوڑا عمل پابندی کے ساتھ، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو چاہے تھوڑا ہو لیکن دوام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہو، کہ تھوڑا بھی ہو لیکن پابندی سے جو عمل ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، وہ بندہ بھی محبوب ہو جاتا ہے، اس کا عمل بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو کلام الہی کا ادب کرنے کی بھی توفیق دے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورا پورا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔ خود خلو سلم کافا، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل الایمان کامل الاسلام کر کے دنیا سے اٹھائے۔ بلکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یوں دعا کیا کرو کہ اللہ کچھ زندگی بھی ایسی عطا فرمائی، آخر میں بھی چلتے چلتے بھی یہ نعمت ہاتھ آ جائے تو کوئی کیا بہت بڑی بات ہے، بڑی سب سے بڑی دولت ہی یہی ہے، لیکن کچھ زندگی میں جو ہے کچھ ایسے اعمال ہم کر جائیں اور وہ زندگی ہم کو اپنے اولیاء والی زندگی اور اولیاء اور دوستوں والی حیات اللہ تعالیٰ کچھ عرصہ ہمیں عطا فرمائے، تاکہ پتہ تو چلے کہ اولیاء اللہ کو اللہ کیا مزہ عطا فرماتے ہیں دنیا میں، پاکیزہ زندگی میں کیا مزہ ہے اور گناہوں کی زندگی میں کیسی پریشانی اور عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کے احکامات اور احادیث مبارکہ کے احکامات اور نصیحتوں پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حیات المسلمین جو کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف، بہت ہی مبارک اور بابرکت اور مفید کتاب ہے، اور اس کے 25 ابواب ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، میں نے دیکھا سب 6 سے 7 صفحے کا ایک باب ہے جو ہم روز پڑھنے لگے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور نافع فرمائے۔ تو اس کے کسی باب کی چھٹی نہ کریں، بہت اہتمام کے ساتھ سننے کی چیز ہے، اللہ پاک مجھے بھی توحید بتا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟
جی السلام،
کیا ہوا؟ ڈاکٹر بولی نہیں کرتی نا، اگر ان کو دیکھ کے کڑکڑاہٹ نہ ہو تو ڈاکٹر جیسے